الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ملك درود بجي عظمت محمد وآل محمد عزیزان محترم ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور ہمیشہ سے مجالس ایصال ثواب کی ابتدا میں ایک مخصوص جملے کی اور مفہوم کی تکرار کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی مجلس ایصال ثواب میں شرکت کا موقع ملتا ہے یا مجلس ایصال ثواب کا نام ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلا تصور جو ذہن میں ابھرے گا وہ یہ ہے کہ کل تک کوئی ہمارے ساتھ تھا جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کل کوئی جی رہا تھا ظاہری بدن کے ساتھ، آج اس کا ظاہری بدن مٹی کے نیچے ہے، وہ اپنی روح اور اپنے نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور دوسرا تصور جو ذہن میں ممکن ہے آئے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ جانے والا چلا گیا ہمیں بھی اس کے ساتھ ملحق ہو جانا ہے۔ اس بنا پر وہ جملہ جس کی ہمیشہ تکرار کرتا ہوں کہ یہ مجلس ایصال ثواب جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے، مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے۔ اس لیے کہ جانے والا اپنی بے زبانی سے آج ہمیں کہہ رہا ہے، اور جیسے کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مردوں کے پاس جاؤ تو وہ تم سے باتیں کریں گے، وہ تم سے کلام کریں گے، وہ اپنی بے زبانی سے تمہیں سمجھائیں گے کہ دنیا کیا ہے، مگر یہ کہ تم ان کے کلام کو سننے پر قادر نہیں ہو مگر وہ تم سے کلام کرتے ہیں۔ یہ جانے والا انسان کوئی بھی ہو، مومن ہو یا مؤمنہ ہو، عزیزان گرامی، یہ اپنی بے زبانی سے مجلس ایصال ثواب میں آنے والے افراد مومن و مومنات کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اے میری مجلس ایصال ثواب میں آنے والوں، میرا زمانہ بیت گیا، میری مدت تمام ہو گئی، مجھے اجل نے اپنی آغوش میں سلا لیا، مگر تمہارا عمل کا وقت باقی ہے۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں، سر سجدے میں جھک سکتا ہے، آنکھوں میں حسین کے اشک آ سکتے ہیں۔ لہذا مجلس ایصال ثواب جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے اور آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے۔ اور اپنے مشہور معروف استاد محترم کا جملہ عرض کروں کہ اصل ایصال ثواب یہی ہے کہ اس مجلس میں آنے کے بعد اگر میں اور آپ اپنی کسی فکر اور عمل کی اصلاح کر لیں اور اس کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق استوار کر لیں تو یہ وہ ایصال ثواب ہوگا کہ جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے مرحوم یا مرحومہ کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مشہور و معروف آیت ہے، دسویں مرتبہ آپ نے سماعت کی ہے، لیکن ایک نئے انداز سے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ رجب کا مہینہ کل سے اس کی پہلی تاریخ ہے، رجب کے اپنے فضائل ہیں، میں صرف تذکرتاً عرض کرتے ہوئے کہ چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، ایک ربط ہو جائے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کہ رجب کا مہینہ خدا کی خاص رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور رجب میں عبادت کرنے والوں کو خاص طور پر روز قیامت بلایا جائے گا، این الرجبیون، کہاں ہیں ماہ رجب میں نماز اور تلاوت قرآن اور استغفار اور صدقہ دینے والے اور در حقیقت روزہ رکھنے والے، عزیزان گرامی۔ اور اس مہینے میں جو فضائل بیان کیے گئے کہ کثرت کے ساتھ انسان استغفار کو اپنی زبان پہ لے کر آئے، اور انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا کہ استغفار کا حقیقی معنی اہل بیت علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 56، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم یقیناً یقیناً تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لیکن تھوڑے سے خوف کے ساتھ، ونقص من الاموال والجوع, اور بھوک کے ذریعے سے امتحان ہوگا. نقص من الاموال والانفس والثمرات, مال جان اور ثمرات کی کمی تھے. اور پھر اس کے بعد ارشاد رب العزت ہے, وہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے, جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے, جب انہیں آزمائش کی چکی میں در حقیقت خدا دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ آئے مجید آپ نے سنی ہوئی ہے, لیکن اس کو ایک نئے انداز سے چاہتا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں, چونکہ شب ولادت ہے اور مومن کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس بھی ہے, تاکہ امام کے وجود کی برکت سے اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس ادا کی برکت سے انشاءاللہ یہ ثواب جو ہے مومن کو ایصال کیا جائے, تاکہ اس کے درجات عالی سے متعالی ہو سکے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد کا. ہم سب دنیا میں مختلف احساسات کے مالک ہیں, غم, خوشی, نفرت, محبت, فیصلے, اقدامات اچھے ہیں یا برے ہیں, بہرحال ہم انہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کبھی نفرت کا جذبہ, کبھی محبت کا جذبہ غالب آتا ہے, کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے, کبھی شکست ہے, کبھی کامیابی ہے. ان تمام احساسات کے ساتھ اور ان تمام رویوں کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات انسان یا خدا کی بندگی کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے انہی احساس اور رویوں کے ساتھ, یا خدا کے احکام کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو چیز یہ آئے مجیدہ واشگاف الفاظ میں بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر پرست مت بنو. ہماری اکثریت ظاہر پرست ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم حقیقت بین نہیں ہیں. عزیزان گرامی, یہ آیت واشکاف الفاظ میں کہہ رہی ہے حقیقت بین بنو, حقیقت دیکھنے والے بنو, ظاہری چمک دمک اور ظاہری اسٹیٹس اور ظاہری زرق و برق کے پیچھے مت جاؤ. ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے. ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج بہت سارے امتحان دیے ہیں, لیکن کیا ہماری توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی؟ کیا ہم اللہ کی طرف رغبت پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے؟ بہت سی شکستیں, بہت سے امتحانات میرے سامنے آئے. میں چونکہ ظاہر پرست ہو گیا ہوں, کسی چیز کی کمی یا زیادتی کو اپنی طاقت اور اپنے ہاتھوں کے بل بوتے قرار دیتا ہوں کہ جناب میں نے ایسا کیا تو یہ نتیجہ مل گیا, میں نے ایسا کیا تو مجھے یہ نتیجہ نہیں ملا. جبکہ خداوند عالم ایک انداز سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظاہر پرست ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی جو دنیا ہے وہ محدود ہے, اور جس کی دنیا محدود ہو جائے اس کا عمل, اس کی فکر, اس کے نتیجہ محدود ہو جاتا ہے, اور جس کی فکر و عمل محدود ہو جائے وہ عالم آخرت کے لیے کام نہیں کر سکتا. اور یہ آیت واشکاف الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, حتماً تمہارا امتحان لیا جائے گا, تمہیں آزمائشوں میں ڈالا جائے گا, بشیء من الخوف, خوف کے ذریعے سے, والجوع, بھوک کے ذریعے سے, ونفس من الاموال, مال جان و ثمرات کی کمی سے. اب خدا نے کہا دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں, امتحان سب کا ہونا ہے, سب کو خدا کی بارگاہ میں امتحان دینا ہے, کوئی ایسا انسان ہمیں دنیا میں نظر نہیں آئے گا, بشمول سرور کائنات افضل الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب امتحان دینے آئے ہیں, سب نے امتحان دیا ہے, ہم سے پہلے والوں نے امتحان دیا, ہم امتحان دے رہے ہیں. لیکن یہ دو قسم کی کیٹیگریز ہمیں نظر آئیں گی انسانوں کی, ایک ظاہر پرست اور ایک حقیقت پرست, ایک ظاہر بین اور ایک حقیقت بین. جو ظاہر پرست ہے, جو ظاہر بین ہے, جو ظاہری چیزوں کو اہمیت دینے والا ہے, عزیزان گرامی, اس کی زندگی, اس کی سوچ, اس کا عمل اس دنیا تک محدود ہو جائے گا. لیکن جو حقیقت بین ہے, جو حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے, وصول حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ ظاہری چیزوں تک نہیں. اب خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ دو قسم کی کیٹیگریز یہاں پر ہیں. جن کا امتحان لیا گیا جو ظاہر تھے, انہوں نے مختلف انداز سے سوچا کہ جناب کمی ہو گئی, بیشی ہو گئی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں صحیح کر لیں گے. لیکن جو ظاہر پرست لوگ ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں, وہ مائنس ہو جاتے ہیں زندگی کی دور سے. اور جو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ آئے گی اسی مہینے میں, امام علی نقی علیہ السلام فرماتے الدنیا سوقن, دنیا بازار ہے, دنیا ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ لوگ مختلف تجارت کر رہے ہیں. امام نے کہا دنیا ایک بازار ہے, ایک قوم تجارت کے ذریعے سے جو سرمایہ زندگی ملا ہے کامیابی حاصل کرتی ہے, ایک قوم خسران اور خسارے اور نقصان کا اس کا مقدر بنتا ہے. لہذا خداوند عالم نے فرمایا یہ دو قسم کے لوگ, ایک ظاہر پرست اور ایک حقیقت پرست, ایک ظاہر بین اور ایک حقیقت بین. جو حقیقت بین ہے وہ جیسے ہی اس امتحان کو دیکھے گا کہ اس دنیا میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے تو وہ فوراً در حقیقت اپنے خدا کو یاد کرے گا. اذا اسا الذین بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ بشارت, دو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو کہ اہل صبر کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے اس آیہ مجیدہ کے مطابق کہ وہ دنیا بھی زندگی سے دھوکہ نہیں کھاتے, اخروی نجات کے لیے ان کے قدموں کی رفتار میں سستی نہیں آتی, ان کے فکر و عمل کی سبقت میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا. توجہ کیجیے گا عزیزان کرام, بشر الصابر, صابر کا ایک معنی وہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے, لیکن اس آئے مجیدہ کے اس پہلو کے مطابق صابر کا معنی یہ ہے کہ تمہیں در حقیقت ظاہر پرست سے حقیقت پرست اور ظاہر بین سے حقیقت بین بننا ہے. کیونکہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو ظاہری امتحان کی چکی میں پس گئے اور ختم ہو گئے اور ان کی توجہ اور ان کی فکر اور ان کی آئیڈیولوجی اللہ تک نہیں پہنچ سکی, دوسرے وہ لوگ ہیں, دوسرے وہ صابر ہیں جو صبر کر رہے ہیں اور مسلسل اپنے آپ کو حقیقت پرستی کی جانب, حقیقت بینی کی جانب لے کے آ رہے ہیں. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب بھی کوئی بھی ان کا امتحان لیا جاتا ہے, کسی بھی قسم کی آزمائش میں آتے ہیں, کوئی گھر میں خوشی آ رہی ہے تو امتحان ہے, گھر میں غم آ رہا ہے تو امتحان ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ امتحان صرف سختیوں سے بلاؤں سے ہوتا ہے. احادیث میں موجود ہے کہ خداوند عالم مومن بندوں پر در حقیقت ایسے بلائیں نازل کرتا ہے جیسے زمین پر بارش برستی ہے. لیکن عزیزان کرام یاد رکھیے گا, خوشیوں کے ذریعے سے بھی امتحان ہے, مسرتوں کے ذریعے سے بھی آزمائش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب مشکلات میں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن مسرتوں میں, شادیوں میں, خوشیوں میں آپے سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لہذا کا بشر الصابرین, بشارت دو صبر کرنے والوں کو. اذا اصابتهم مصیبہ, جب بھی کوئی چیز وارد ہوتی ہے فوراً کیا کہتے ہیں, اپنی اصل آئیڈیالوجی کو یاد کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی اللہ سے ہے, ہمارا اینڈنگ پوائنٹ بھی اللہ سے ہے, ہماری ابتدا بھی خدا سے ہے, ہماری انتہا بھی خدا سے ہے, ہماری اول بھی اول سے ہے, ہمارا آخر بھی آخر سے ہے. لہذا یاد رکھیے گا یہ ظاہر پرستی سے ہمیں نکلنا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے, جو حضرات قرآن کے ترجمے سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں ظاہر پرستی کو کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے, حقیقت بینی کی طرف آنا ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر بہت آگے بڑھ جاؤں, بات کو گفتگو کو آگے بڑھا دوں. خداوند عالم روز ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے کہ حقیقت بین بنو, حقیقت کو دیکھنے والے بنو. وہ کیا ہے, روزانہ نماز میں کم از کم دو مرتبہ, ہر رکعت میں ایک اور ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ اس آئے مجیدہ کی تکرار کر رہے ہیں. خدا عبس و بیکار جملوں کی تکرار کرانا نہیں چاہتا, خدا ان اعلیٰ مفاہیم کے ذریعے سے در حقیقت ایک آئیڈیالوجی کو ہمارے ذہن میں راسخ و پختہ کرنا چاہتا ہے. خدا کی یہاں الفاظ کی زیادتی نہیں تھی کہ خدا نے کہا کہ جناب یہ سورہ پڑھو, یہ لفظ پڑھو, یہ ذکر کرو, نہیں, ان کے پیچھے حقائق ہیں کہ انسان مومن در حقیقت ان آیات کو, ان اذکار کو دہراتا رہے اور حقیقت بین ہوتا رہے, حقیقت تک پہنچتا رہے. وہ کیا ہے, وہ آیت بہت ہی چھوٹی سی ہے اور بہت ہی معروف ہے, مالک یوم الدین. توجہ رکھیے گا, بہت چھوٹی سی آیت, ہمیں پتا ہے خدا قیامت کے دن کا مالک ہے, یعنی خدا کہہ رہا ہے دیکھو دنیا کی ظاہری زندگی میں گرفتار نہ ہو جانا، یہاں تمہارا امتحان ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، یوم الدین ہے، تمہیں وہاں پہنچنا ہے۔ جو ظاہر پرست ہوتا ہے وہ اوٹی اور روٹی اوور ٹائم کی زندگی میں پھنس کے رہ جاتا ہے، لیکن جو خدا پرست ہوتا ہے، جو ظاہر، جو حقیقت پرست ہوتا ہے، جو حقیقت بین ہوتا ہے، وہ عالم آخرت تک دیکھتا ہے۔ روزانہ ہم یہ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، یعنی حقیقت بین بن اے انسان، تجھے حقیقت تک پہنچنا ہے، اور اصل مالک یوم الدین دین کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جس روش پر، جس آئین کے مطابق تو نے زندگی گزاری، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق تو نے زندگی گزاری ہے، اس کی حقیقت کے ظہور کا دن مالک یوم الدین ہے۔ لہذا روزانہ ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ اب آئیے بلا فاصلہ میں اپنی گفتگو کو جوڑتا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کے نورانی کلام کی جانب، کہ کس طرح ایک امام ہمیں ظاہر پرستی سے نجات دینا چاہتا ہے، کس طرح ہمارا پانچواں امام کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا یہ باقر العلم نبینا من الاولین والآخرین ہے۔ یہاں پہ ایک اصلاح کرتا چلوں، اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے یا سننے میں آتا ہے باقر کہا جاتا ہے، باقر انتہائی غلط لفظ ہے، یعنی اس کا معنی کچھ اور بن جائے گا، اصل لفظ ہے باقر، ناصر فائل کے بدن پر ہے، باقر صحیح لفظ ہے، اکثر لوگ اس کی غلط تلفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ جابر، تم میرے پانچویں فرزند کے پاس جب جاؤ گے، پانچویں امام کے پاس جاؤ گے، تو بلغ عنی السلام، میرا سلام اس کو پہنچانا۔ اتنی عظمت ہے امام باقر کی، رسول اللہ اپنا سلام خاص طور پر پہنچا رہے ہیں، اور پھر آپ کی صفت ہے کہ باقر العلوم ہیں آپ، کہ علوم کو شگافتہ کرنے والے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت امام محمد باقر۔ امام باقر علیہ السلام کہ کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کس طریقے سے امام ہمیں ظاہر پرستی سے حقیقت پرستی کی جانب لے جا رہا ہے۔ محبت کے ایک معنی ہمارے ذہنوں میں ہے، لیکن امام محبت کے حقیقی معنی کو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں محبت امام علی کو لائک کر لیا، امام علی کو امام مان لیا، امام علی کی ولایت کا اعلان کرنے لگے، امام علی کے غم میں غمگین، امام علی کے خوشیوں میں خوش ہونے لگے، وہ ہونا چاہیے، یہ آثار محبت ہیں عزیزانی گرامی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ خود مولا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا من اس اللہ معرفہ معرفہ، جس نے اللہ کو نہیں پہچانا اس نے اللہ کی معصیت کی مخالفت کی۔ تم ظاہر پرست ہو گئے ہو، لہذا تم نے خدا کی مخالفت کی۔ وہ اشعار جو تحف العقول نامی کتاب میں جتنی روایات ہیں میں سب وہاں سے عرض کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ یہ اشعار امام کے ہیں، تعصل الہ وانت تظہر محبہ، تم اللہ کی مخالفت کر رہے ہو عمل سے، اور زبان سے تم اس کی محبت کے دعوے کر رہے ہو، گن گا رہے ہو، ھذا لعمرک فی الفعال بدیو، یہ بات کاروبار دنیا میں بہت عجیب ہے کہ ایک انسان زبان سے ایک چیز کا دعویٰ کرے اور اس کا عمل اس کے قول کی مخالفت کرے۔ پھر امام فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لاتعته، اب امام کہہ رہے دیکھو محبت کا اصل مقصد کیا ہے، محبت کا مقصد یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی رضا کو اپنی رضا پر، اس کی خوشنودی کو اپنی خوشنودی پر، اس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی پر مقدم رکھا جائے۔ لو کان حبک صادقا لاتعته، پانچویں امام کہہ رہے ہیں حقیقت بین بنو، حقیقت پرست بنو، اگر تم اپنے دعوی محبت الہی میں سچے ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ امام کہتے ہیں ان المحب لمن احبها مطیعو، امام کہہ رہے ہیں محب وہ ہوتا ہے، محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی محبت کو اپنے رگ و پے میں اتار کر، اپنے ایمان میں راستے کو بخدا کر کے اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے امام کس طریقے سے بتا رہے ہیں، لو کان صادقا، اگر تمہاری محبت اہل بیت کے لیے سچی ہوتی تو صرف تم نعرے نہ لگاتے، دعوے نہ کرتے، بلکہ حقیقی محبت کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ اور ایک اور مشہور معروف روایت جو امام سے منقول ہے کہ بونی الاسلام والا خمسن، اسلام پانچ چیزوں پہ قائم ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت. ما بونی الاسلام، یہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں یہ پانچ چیزوں پہ قائم ہیں. اور جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے. نماز کے لیے تاکید ہے، نماز دین کا ستون ہے، حق و باطل کے درمیان فاصلہ ہے، مومن کے چہرے کا نور ہے، نماز قبول، سب کچھ قبول، نماز رد سب رد. لیکن امام نے کہا نماز سے پہلے در حقیقت ولایت ہے. ظاہر پرست مت بنو، ولایت کے ذریعے سے نماز کو پہچانو. روایت بہت ساری ہیں، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز، ظاہری نماز کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ یہ ولایت کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے. وخلیفتہ بلا فصل کا عقیدہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ در حقیقت ہم ایک ایسے زندہ امام کو مان رہے ہیں جو من جانب اللہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، علم غیب رکھتا ہے، جو علم لدنی رکھتا ہے، جو معصوم ہے، جس کا علم علم الہی سے منسوب ہوتا ہے. لہذا ظاہر پرستی کے مت جاؤ، نماز ولایت کے ساتھ ہے، روزہ ولایت کے ساتھ ہے، حج ولایت کے ساتھ ہے، زکات ولایت کے ساتھ ہے. اور جتنی تاکید اس ولایت کے لیے ہے، امام کہتے ہیں ظاہر پرست رک جاتے ہیں، لیکن حقیقت پرست وہ ہوتا ہے، حقیقت بین وہ ہوتا ہے جو ولایت کے ساتھ در حقیقت اپنے تمام اعمال کو قرار دیتا ہے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. ایک اور روایت، چونکہ بات صبر کی آئی ہے لہذا صبر سے متعلق بھی امام کی ایک حدیث بیان کرتا چلوں. اذا کان یوم القیامت، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دو، گڈ نیوز صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ ظاہر پرست نہیں ہیں، حقیقت بین ہیں، حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ظاہری چیز کوئی چیز ان کے لیے حقیقت نہیں رکھتی، بلکہ وہ حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے یہ ہے صابرین کا ایک اور معنی جو بیان کیا گیا ہے. اذا کان یوم القیامت نادا منادن، روز قیامت میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، منادی ندا کرے گا، این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فیقوم فئام، ایک گروہ کھڑا ہوگا، کہیں گے یہ صبر کرنے والے ہیں. ثم ينادي مناد، ایک اور آواز آئے گی، این المتصبرون، کہاں ہیں متصبر لوگ؟ اب اس کا معنی بیان، متصبر کسے کہا جاتا ہے؟ متصبر یعنی حالت صبر کو اپنے اوپر طاری کر کے پوری زندگی صبر کے مطابق انجام دینا، توجہ رکھے گا. این المتصبرون فیقوم فئام من الناس، ایک گروہ کھڑا ہوگا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. اب راوی کہتا ہے قل تو جعل تو فدا کا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا بتائیے کہ یہ صابر کون ہے، متصبر کون ہے. اب امام کا جملہ سنیے، دیکھیے ظاہر پرست کون ہے اور حقیقت پرست کون ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال الامام، امام نے فرمایا الصابرون على اداء الفرائض، صابر وہ ہیں جو واجبات کو انجام دینے والے ہیں. لیکن متصبر کون ہے؟ امام کہہ رہا ہے والمتصبرون کون ہیں؟ على ترک المحارم، کہ جو گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے والے ہیں، ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، وہ متصبر ہیں. توجہ رکھے گا، یعنی ظاہر ایک چمک دمک نظر آ رہی ہے، ایک لذت نظر آ رہی ہے، ایک چاشنی نظر آ رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے والے ہیں. پتہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے وہ مجھے خدا سے، اہل بیت سے دور کرنے والا ہے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. اب آئیے ایک اور حدیث میں امام کی سناؤں کہ ظاہر پرست دنیا میں کیا کرتا ہے اور وہ کیسے دنیاوی مسائل میں گرفتار ہو جاتا ہے. امام فرمائے ان للہ عقوبات، اللہ کی کچھ عقوبتیں ہیں, سزائیں ہیں, توجہ رکھیے گا. اللہ بندوں کو سزا دیتا ہے دنیا میں بھی. عقوب در حقیقت یعنی فارسی میں ایک اور اس اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, گوش مالی کرتا ہے, یعنی تھوڑے سے کان کھینچتا ہے ہمارے. جی یہ جو اسپیڈ بریکر آتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں جا بجے اسپیڈ بریکر بنے ہوئے, یہ کیوں ہوتا ہے کہ دوڑائے مت چلے جاؤ گاڑی. یہ اسکول ہے, یہ مثلا کالونی ہے, یہاں آبادی ہے, تھوڑا سا اسٹاپ کرو. یہ جتنی بھی سختیاں پریشانیاں آتی ہیں بقول ہمارے استاد کے, یہ اسپیڈ بریکر ہیں زندگی کے, یہ تمہاری رفتار کو روکنے کے لیے ہیں. کم سے کم سیکنڈ گیئر میں یا فرسٹ گیئر میں آپ کو گاڑی لانی ہوگی, اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے اگلے گیئر میں اس کو بڑھانا ہوگا. یہ جو تم دوڑے چلے جا رہے ہو, بھاگے چلے جا رہے ہو زندگی کی دوڑ میں, ظاہری چمک دمک میں, یہ اسپیڈ بریکر آتا ہے ہماری گوش مالی کے لیے. کان کھینچ رہا ہے تھوڑا سا, متوجہ ہو جاؤ, جاگ جاؤ, ظاہر پرست مت بنو. اب امام کہہ رہے ہیں ان للہ عقوبات فی القلوب والابدان, قلبوں کو بھی خدا جگاتا ہے, قلبوں کی بھی گوش مالی کرتا ہے, بدنوں کو بھی سزا دیتا ہے. بیدار ہو جاؤ, اٹھ جاؤ, جاگ جاؤ, ظاہر پرست مت بنو, اپنا وقت ضائع مت کرو. امام کہتے ہیں زن کل فی المعیشہ, روزی میں تنگی آ جاتی ہے. من اعرض عن ذکری فإن له زنکا, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے, خدا کہتا ہے اس کی روزی میں, اس کی معیشت میں کمی کر دیتا ہوں. متوجہ ہو, آگاہ ہو. امام کہہ رہے ہیں ظن کن فی المعیشہ, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برکت نہیں ہے, پیسہ بہت ہے برکت نہیں مولانا, آرام نہیں ہے, چین نہیں ہے, اسٹریس ہے, ڈپریشن کے شکار ہیں, ٹینشنیں ہیں, ایک ہی خاندان میں اتنے بٹوارے ہیں, نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, نہ جانے کیا کیا ہے. یہ کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے یہ تمہاری روزی تنگ ہو رہی ہے. جو ظاہر پر سب کو کہے گا ٹھیک ہے جناب اس سال نہیں اگلے سال انکریمنٹ لگ جائے گا, بونس مل جائے گا, نہیں. امام پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خدا تمہارے معیشت میں کمی کر کے تمہیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے. یہ برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ یہ میل ملاپ کم کیوں ہو گیا ہے؟ یہ پیار و محبت کے جذبے کیوں خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی. جو ظاہر پرست ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے نارمل سی بات ہے, لیکن جو خدا پرست ہے, جو حقیقت پرست ہے, جو حقیقت دین ہے, وہ آخر تک دیکھے گا, وہ دیکھے گا وجہ کیا ہے. چھوٹی سی غلطی ہوگی فوراً ایکسکیوز کرے گا, فوراً سوری کرے گا, عذر پیش کرے گا, معاف کیجئے گا. لیکن جو ظاہر پرست ہوگا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. دوسری چیز امام نے کہا وہ وہنون فی العبادہ, یہ دوسری چیز ہے جس کا ہم سب شکار ہیں. عبادت میں سستی آ جاتی ہے, کاہلی آ جاتی ہے, جی نہیں لگتا, مردہ دلی سے مجلس میں آتے, مردہ دلی سے عبادت کر رہے ہیں, قرآن کھولے ہوئے ہفتوں گزر جاتے ہیں. عزیزان گرامی, جس کو میں کہتا ہوں ہماری پہلی عبادت صبح کی اور رات کی آخری عبادت واٹس اپ ہوتی ہے, قرآن کھولے ہوئے عرصہ گزر گیا ہمیں. واقعا ایسا ہی ہے. امام کہہ رہے ہیں یہ جو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے نا, یہ جو نماز میں سستی ہو رہی ہے, بے دلی ہو رہی ہے, مرے دل سے نماز پڑھ رہے ہو, یہ جو ماں باپ کی خدمت کا دل نہیں چاہ رہا, یہ جو بھائی بہن کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہو, یہ جو تم اہل قبور کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہو, یہ جو محبت کے جذبے خشک ہو رہے ہیں, یہ عبادت میں سستی کاہلی آ رہی ہے, خدا کا عذاب ہے. وہ تم سے روٹی نہیں لے رہا, وہ تم سے سانس نہیں چھین رہا, وہ زمین تنگ نہیں کر رہا, وہ آسمان کا شامیانہ گرا نہیں رہا ہے, لیکن وہ اس نے تم سے سجدے کی توفیق لے لی, محبت کی توفیق لے لی, ملنے ملانے کی توفیق لے لی اس نے. یہ سب سے بڑا امتحان ہے. اور پھر امام نے فرمایا, عجیب جملہ ہے امام کا, اللہ اکبر, جس میں ہم سب تقریباً مبتلا ہیں, تقریباً مبتلا ہیں. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گوشہ ہماری زندگی کا, خصوصاً ہمارے قلب کا, وہ قساوت قلبی کا سبب بن گیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ وما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب, کہ کسی بھی انسان کو دل کی سختی سے زیادہ کوئی اور عقوبت نہیں دی گئی اس دنیا میں. اس دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور اعظم اور عظیم عذاب کیا ہے؟ تمہارا دل سخت ہو جائے. توجہ رکھیے گا, دل سخت ہو گئے ہمارے, ملنے ملانے میں دل سخت ہیں, خرچ کرنے میں ہیں, نماز میں ہے, عز اقربا کے حقوق کی ادائیگی میں ہے, نہ جانے کہاں کہاں دل سخت ہو گئے. امام کہہ رہے ہیں عظیم ترین مصیبت جو اس دنیا میں بندے پر نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل سخت ہو جاتے ہیں. لہذا امام کہہ رہے ہیں جو ظاہر پرست ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے وہ نہیں ملتا, ہم نہیں ملتے, وہ نہ ملے आइमा कहते हैं जो न मिले उससे मिलो, जो न दे उसे दो, जो रिश्ता तोड़े उससे जोड़ो। हम कहते नहीं, जो वो आएगा हम जोड़ेंगे, वो देगा हम देंगे, वो जोड़ेगा हम मजीद जोड़ेंगे। आइमा की सीरत, सीरत आइमा की मनिश ये नहीं है। अजीजा निकर मिल के दुरूद भेजे हज़रत मोहम्मद वाले। ज़ाहिर परस्ता बनो, बशर साबरीन सबर करने वाले कौन हैं, फौरन खुदा को याद करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक ऐनक है उनके पास, वो है इलाही खुदाई ऐनक, फौरन देखते हैं कि खुदा ने क्यों भेजा है। सातवें इमाम का एक बहुत ही खूबसूरत कौल याद आ रहा है, तेजी के साथ जिक्र करूँ और आगे बढ़ जाऊँ। जिसके पास तीन सवालों के जवाब आ जाए वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। तीन सवालों के जवाब, मिन ऐन इला ऐन व फी ऐन। सातवें इमाम फरमा रहे हैं कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे खड़े हो। पूरी जिंदगी का फलसफा इमाम ने, मिन ऐन कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, इला ऐन कहाँ के मुसाफिर, मंजिल कहाँ है, ऐना तज़हबून कहाँ चले जा रहे हो, कहाँ भागे चले जा रहे हो, वो फी ऐन कहाँ खड़े हो, क्या जिम्मेदारी दी है, कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेकार अबस खल किया, तुम्हारी जिंदगी कोई मकसद वो अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम हमारे तरफ लौट के नहीं आओगे। इमाम कह रहे तीन सवाल, कामयाब तरीन इंसान है। सोचें समझें रोजाना इन तीन सवालों को सामने रखें, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। ये जाना जो है उसी मकसद के लिए है कि जिसके लिए खुदा ने खल किया है। ये जिंदगी, ये दौड़, ये धूप, ये बीवी, ये बच्चे, ये जिंदगी के झमेले, ये सब अगर उस मकसद के लिए हैं तो इंसान कुरान अहले बैत के मुताबिक जन्नत की राह पे चल रहा है। अब इमाम कह रहे हैं कि ये बशारत देनी चाहिए इंसानों को, और जो जाहिर परस्त होता है ना वो हमेशा कैलकुलेट करता है जाहिरी और मादी फायदों को, अपने मफादात अजीज होते हैं, और यही वजह है कि जब मफादात अजीज होते हैं तो हक को भी पामाल कर दिया जाता है। अब इमाम अजीब हदीस बयान कर रहे हैं, कह रहे कोई मोमिन अगर हक के लिए कदम ना उठाए, हक के लिए न सोचे, हक के लिए इकदाम और फैसला न करे, हक के लिए खर्च न करे, तो खुदा का निजाम ऐसा है कि हक के लिए एक कदम नहीं उठाया, अब बातिल में तुम्हें दो कदम उठाने पड़ेंगे, उसका डबल, उसका दो बराबर। जो हक के लिए कयाम ना करे वो बातिल में गिरफ्तार हो जाएगा, जो हक के लिए खर्च न करे। कितना ही वक्त होता है एक मोमिन के लिए कि हम उसकी ज़ियारत के लिए जाएं, नहीं जाते बाज़ औक़ात, उससे दुगना वक्त हम फजूलियात में खर्च कर देते। क्यों? क्योंकि हक ये था कि फला मोमिन की इज्जत करो, एहतराम करो, उसकी आबरू का ख्याल करो, नहीं करते, दुगना वक्त फजूलियात में खर्च हो जाता है। ये बातिल है। बातिल से मुराद ज़रूरी नहीं कि खुदा न खासा कोई इंसान कार हराम या गुनाह कबीरा जाके करेगा। बातिल ये नहीं जो तुम्हें हक से मुंह मोड़ दे, जो तुम्हें खुदा से दूर कर दे। कितने ही ऐसे इकदाम होते हैं हमारे, नमाज को पाबंदी से पढ़ना, हम कहते हैं पढ़ लेंगे, और कितना ही वक्त हमारा वक्त बचाने के लिए जो है ना उससे दुगना वक्त हमारा फजूलियात में, ट्रैफिक में, और न जाने कहाँ कहाँ ज़ाय हो जाता है। इमाम क्या फरमा रहे हैं? इमाम कह रहे हैं जाहिर परस मत बनो, हकीकत परस बनो, हकीकत बीन बनो, ताकि जो तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है उसमें पूरे हो सको। इमाम कहते हैं अपने फर्जंद को इमाम ने नसीहत फरमाई ली, इब्न ही इस बिन नफ्स का अल हक, अपने नफ्स को हक का आदि बनाओ, सबर करो हक के लिए। فَإِنَّهُ مَا مَنَعَ شَيْئًا فِي الْحَقِّ, जिसने हक के लिए कदम ना उठाया, जिसने हक के लिए फिक्र न की, जिसने हक के लिए एक दिरहम खर्च न किया। इमाम कह रहे हैं फिल बातिल मिसलही है, मन आता फिल बातिल मिसलही, उसका दो बराबर खर्च करेगा। लिहाजा हमें सोचना चाहिए अज़ीज़ान गिरामी कि हम दर हकीकत ज़ाहिरी कैलकुलेशन से जो अपने लिए अजाब खड़ा कर रहे हैं और जितना जितना मकसद हयात से दूर हो रहे हैं उतना ही हम अपना काम सख्त कर रहे हैं। और एक और बात जो आपकी खिदमत में अर्ज करूं और फिर मसाइब की तरफ आ जाऊं, कि जो हमें अपने अमल में सुस्ती नज़र आती है, कभी नमाज में ताखीर, कभी किसी के एहतराम में ताखीर, किसी के उठने में ले तो लाल, किसी से मिलने जुलने में सदियाँ लगा देते हैं सोचने के लिए, ये जो अमल में सुस्ती नज़र आ रही है, ये अमल की सुस्ती नहीं है, ये ईमान और अकीदे की सुस्ती है। अज़ीज़ान-ए-गिरामी तवज्जो कीजिएगा, جب بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ کمزور ہوگا ہمارا عمل کمزور ہوگا. لہذا اور ایمان و عمل اس کا کمزور ہوتا ہے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس آپ کی زحمت کا تمام کیا, وقت پورا ہوا, ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں, بھوک سے, خوف سے, جان مال اور ثمرات اور پھلوں کی کمی سے. بشارت دو ان بندوں کو کہ جب بھی ان کا امتحان لیا جاتا ہے فوراً یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی اگر حقیقی مثال آپ کو دیکھنی ہے تو حر علیہ السلام ہے, جو ظاہر پرست نہیں ہے حقیقت پرست ہے, ظاہر بین نہیں ہے حقیقت بین ہے. حقیقت بین ہوتا, معذرت چاہتا ہوں, اگر ظاہر بین ہوتا, ظاہری دنیا کو اہمیت دینے والا ہوتا تو کبھی حسین کے پاس چل کے نہ آتا. یہ حور کی حقیقت بینی تھی, حق پرستی تھی کہ جو اس کو یزید کی تاریکیوں سے نکال کر حسین کے نور کے اجالوں کی طرف لے آئی. ایسے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, بہت سارے افراد آپ کو نظر آئیں گے. یہی عالم اسلام کا عظیم کمانڈر قاسم سلیمانی, کئی ایسے مواقع آئے کہ یہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے, لیکن وہ جذبہ کہ مجھے امام زمانہ کے لیے کام کرنا ہے, مجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کا دفاع کرنا ہے, مجھے حضرت سکینہ یا حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے روزوں کا دفاع کرنا ہے, مجھے اپنے ولی امر کے حکم کے مطابق جو ہے وہ داعش کا خاتمہ کرنا ہے. ظاہر پرست ہوتا تو پھر ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے بی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا, لیکن ظاہر پرست نہیں, یہ حقیقت پرست, حقیقت بین ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اس تمام مدت میں جتنے عرصے یہ قدس بریگیڈ کے کمانڈر رہے, کہا جاتا ہے کہ ایک پائی ایک درہم جو ہے انہوں نے اس کے عوض وصول نہیں کی. یہ ہے حقیقت پرستی کی اصل نشانی. حر جیسے افراد, قاسم سلیمانی جیسے افراد در حقیقت عزیزان گرامی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آئمہ کے دوسرے شاگرد, آئمہ کے دوسرے سب ہمارے لیے یقیناً ان کی زندگی ہے, لیکن یہ ہماری بہت ہی قریبی ترین مثالیں ہیں کہ جن کو ہم عرض کر سکتے ہیں. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا, یہ مجلس آزاد اور حقیقت ہمیں ظاہر پرستی سے حقیقت پرستی کی طرف, ظاہر بینی سے حقیقت بینی کی جانب متوجہ کرنے والی ہے کہ یہاں پہ ایک انسان مومن آتا ہے تو اپنے آپ کو, اپنے قلب کو, اپنے نظریے کو, اپنی فکر کو امام حسین کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو روایات میں امام حسین کے اوپر بہنے والے آنسوؤں کا ثواب بیان کیا گیا ہے, کہا ہے کہ کسی بھی آنسو کو معمولی مت سمجھو, عالم آخرت کے بازار میں ان آنسوؤں کا کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے. بس ایک مومن کے اس علیہ ثواب کی مجلس ہے, جو یقیناً حق پرست تھا, جو یقیناً حقیقت کو دیکھنے والا تھا ساری زندگی. ان کے بھائی منتظر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ مرحوم کی کوئی خاص علامت بتائیے, کوئی خاص نشانی بتائیے, کہا ساری زندگی معاش, ساری زندگی رزق حلال, اور ساری زندگی لوگوں کی مدد کرنا جتنا بھی ہوا, اور ساری زندگی خدا کی عبادت اور بیت کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی آسائشیں ملتی ہیں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اپنا عقیدہ و نظریہ بھول جاتے ہیں, اپنی راہ کو فراموش کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانسوں تک جو اللہ سے وعدہ کیا, جو رسول سے وعدہ کیا, جو علی اور اولاد علی سے وعدہ کیا, اس پہ قائم و دائم رہتے ہیں. یہ ہے حقیقت پرستی کی مثال, یہ ہے حقیقت پرستی اس مرحوم کی. بس عزیزان گرامی, یقیناً اہل خانہ کے لیے بہت سخت ہے کہ کوئی عالم غربت میں مارا جائے. زوجہ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ماشاءاللہ سے سب بڑے بھی ہیں, لیکن عالم غربت کی جو موت ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. گزشتہ 4-5 دن کم و بیش جو میت کے جسد خاکی کے آنے میں دیر لگی، یہ بڑے کرب اور اذیت کے دن ہیں عزیزان گرامی۔ بستر پہ لیٹتا ہے انسان، نیند نہیں آتی، کھانا لایا جاتا ہے بھوک نہیں لگتی، تھکن کے باوجود آرام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جسد خاکی نہیں آیا، ابھی مرحوم کا جنازہ نہیں آیا، ابھی ہم نے اس کو نہیں دفنایا۔ یہ احساس کہ مرحوم نہیں ہے ہمارے درمیان اور دفن بھی نہیں ہوا ہے، چونکہ ایک حکمت دفن کی ہے کہ نفسیاتی طور پر انسان کو ایک صبر آ جاتا ہے، ایک اطمینان آ جاتا ہے، لیکن جب تک انسان دفن نہ ہو بڑی کرب میں گزرتا ہے انسان۔ بھوک لگی ہے لیکن بھوک نہیں لگتی، تھکن کے باوجود آرام کا دل نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی، ایک مومن کے لیے جب یہ مختصر سی مدت گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ذرا سوچئے کربلا والوں کے لیے کہ کس طرح حسین کے جنازے سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جنازہ آنے کے بعد دیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کی، فوراً دفناؤ، جلدی کرو۔ عزیزان گرامی، کیا یہ چھوٹے چھوٹے شرعی احکام اور آداب زینب کبریٰ کو نہیں معلوم تھے؟ کیا یہ آداب سید سجاد کو نہیں معلوم تھے کہ جنازہ دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اس مرحوم کا جنازہ آیا کہ جناب جنازہ آئے گا، اسی کے فوراً بعد نماز جنازہ ہوگی اور تدفین کے لیے ہم قبرستان لے چلیں گے۔ ارے ایک مومن کے لیے، مومنین کے قلوب کئی عالم کے دل پھٹے جا رہے ہیں، تدفین میں جلدی کر رہے ہیں، مگر کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، کوئی زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے، کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ کس عالم میں رخصت ہوئے ہوں گے کربلا سے؟ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، بڑے کرب کے دن ہیں۔ ایسے نہیں کہ میں نے کہا نا، جب جنازہ دفن ہو جاتا نا اطمینان آ جاتا ہے کہ ہاں جنازہ دفن ہو گیا۔ اب خدا ایک اطمینان کو ہمارے دل میں نازل کر دیتا ہے، سید سجاد کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب آئی ہیں، بی بی رباب آئی ہیں، دوسری مخدرات عصمت طہارت آئی ہیں۔ ارے زینب کس عالم میں بھائی کے پاس آئی ہے، اپنے بھائی کے لاش کو پہچان نہ سکی، 3 سوال کر رہی ہے، انت اخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین کے جسد طاہرہ کا یہ عالم تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال تھا، بند بند جدا تھا، ارے ہزاروں سینکڑوں زخم حسین کے جسد اثر پر تھے، بہن کیسے برداشت کرے؟ انت ابن علی، کیا تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے؟ اس کے بعد کہا انت ابن فاطمہ، کیا تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے جسے فاطمہ زہرا نے چکی بیس بیس کے بالا؟ اجرکم علی اللہ۔ اس کے بعد شاید مدینے کی طرف رخ کیا ہو، شاید وہ منظر یاد آیا ہو کہ حسین سوار دوش رسالت ہے، یا رسول اللہ آسمان کے ملائکہ آپ پہ درود و سلام بھیجے، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون گلتا، ارے خاک میں نہایا ہوا ہے، مرمل مقطع الاعضاء، ارے جس کے بند بند جدا کر دیے گئے، مسلوبۃ العمامۃ والرداء، ارے جس کا عمامہ چھین لیا، ارے جس کے لباس کو اتار لیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں ام رباب آئی ہے ودا کرنے، کیسا ودا ہے؟ ارے والی کو دیکھا، پامال شدہ لاش ہے۔ ادادارو، بس ایک وعدہ کیا والی، 2 وعدے کر کے جا رہی ہوں تجھ سے، تیری لاش میں سایہ نہ کر سکی۔ شام غریباں ایک سکون کی شب بھی تھی، اس لیے کہ اجساد طاہرہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، بچے بھی نسبتاً آرام و سکون سے تھے، لیکن جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا نا، بیویوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مقتل میں پھیلی ہوئی لاشوں کو دیکھا، ارے بیویوں سے ندبہ و نوحہ برداشت نہ ہو سکا، دل کھول کے ماتم کیا اپنے شہیدوں کا۔ بیوی آئی، بیوی نے دیکھا حسین کا لاشا بے کور و کفن، والی جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں نہ بیٹھوں گی اور والی کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی. اجرکم اللہ، مجھے نہیں معلوم امام سجاد نے کیسے رخصت کیا. معمولاً مرد بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، رونا بھی آتا ہے تو عزیزانِ گرامی آنسوؤں کو ضبط کر لیتے ہیں. اسی منزل سے میرا چوتھا امام گزرا ہے، بس ایک دفعہ جب قافلہ چلا حسین کے لاش پر سید سجاد کی نگاہیں پڑی، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے. جناب زینب مدافع امام آگے بڑھی، سید سجاد بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، یہ کیا حالت ہے؟ کہ پھوپھی اماں، ارے سب کے لاش دفن ہو، ارے زہرا کما جایا، ارے بے گور و کفن. اس عالم میں رخصت ہوئے عزیزان گرامی، اور بس ادادارو آخری روایت رسول آپ کی زحمت تباہ کرو. مرحوم آپ خوش نصیب تھے، کاندہ دینے والے موجود، آپ کو شہادت دینے والے موجود، جنازہ اٹھانے والے موجود، لواحقین کو سینے سے لگا کر دلاسا و تسلی دینے والے موجود، مگر ہائے سید سجاد. عزیزان گرامی، ابھی مجلس ختم ہوگی نا، آپ ورثا کو ڈھونڈیں گے، وارث کون ہے؟ آؤ ہم تمہیں گلے لگا لیتے ہیں، تمہیں تسلیت دیتے ہیں، تمہیں تعزیت پیش کرتے ہیں، خدا تمہیں صبر جمیل دے. ارے بعض اوقات انسان کھڑا ہوتا ہے، سوچتا ہے آج میرے بابا کا سویم ہے، ارے لوگ مجھے گلے لگائیں گے، تعزیت پیش کریں گے، ارے سویم کے دن سید سجاد بھی کھڑا سوچ رہا تھا، ارے کون آتا ہے جو مجھے تعزیت پیش کرتا ہے، ارے کس کی 18 جوانان بنی ہاشم کی. اجرکم اللہ، 18 جوانان بنی ہاشم کی تعزیت. ادادارو بس آپ نے مرحوم کو دفنایا نا، یہ تسلسل دے رہا ہوں تاکہ مصائب کا ایک تعلق قائم ہو سکے. آخری آداب کیا ہوتے ہیں؟ قبر میں لٹایا جاتا ہے، قبر میں لٹانے کے بعد مستحب ہے کہ بندے کفن کھول دیے جائیں. میت کو داہنی کروٹ سے لٹایا جاتا ہے، گال کے نیچے خاک رکھی جاتی ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے مرحوم کا آخری دیدار کر لو. عزیزان گرامی، یہ آداب میں سے ہے کہ انسان آئے اور آخری زیارت کر لے. ہائے سید سجاد کی قربت، ہائے میرا مولا، ارے تعزیت پیش کرنے والا، تسلیت دینے والا، گلے سے لگانے والا تو کجا؟ ارے یہاں بابا کے کفن نہ ملا جو بندے کفن کھولتے. ارے اگر بندے کفن ہوتے بھی اور کھولتے بھی تو آخری دیدار ارے سید سجاد کیسے کرتا؟ ارے لاشیں بے سر ہے، ارے سر حسین کا نو کے دے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں مجالس کے ذریعے سے حقیقت پرستی اور حقیقت بین بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیاوی امتحانات میں کامیابی کامرانی نصیب فرما، اور ولایت کے امتحان میں مرتے دم تک ہمیں ثابت اور استوار فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما. بار الہ مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، عالم برزخ کی مشکلات کو آسان فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ بتوجہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص، سید انتظار مہدی رضوی ابن سید عباد حسین رضوی اور اس خاندان کے تمام مرحومین اور رب دے تمام مرحومین و جملہ مومنات کو بھی شامل فرمائیے. بسم اللہ الرحمن.